السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين. ان دروس اور خطابات جمعہ میں سورۃ الحجرات زیر درس رہی ہے. آج میں نے چاہا کہ میں موقع کی مناسبت سے ذرا مضمون مختلف رکھوں، اس لیے کہ اس وقت ہم اشہر حرم میں بیٹھے ہیں، یعنی محترم مہینے، اور ان محترم مہینوں میں بھی جو سب سے افضل ایام ہیں وہ ہمیں میسر ہیں. جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں. آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کے ضمن میں ایک بڑی اہم سورت ہے، بنیادی سورت ہے. اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیات بھی ہیں جن میں کفار اور مشرکین سے سخت ترین انداز میں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا. چنانچہ فرمایا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کر ڈالو ان مشرکوں کو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. یہ خاص طور پر مشرکین عرب کے ضمن میں حکم ہے، اس لیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے لیے گویا عذاب کا مستحق بننے کی تمام تر جتنی بھی دلائل ہو سکتے ہیں وہ فراہم کر دیے تھے، توجیہات فراہم کر دی تھی. تو اس سیاق و سباق میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جن میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی ہے. 12 شہرا فی کتاب اللہ، نوشتہ الہی میں، کتاب اللہ میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، حرمت والے ہیں، مقدس ہیں. یہ آیہ مبارکہ اور اس کے بعد کی آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تقویم ہے ماہ و سال کی، اس کے ضمن میں بڑی ہی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں. یہ ہمیں اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل طرح طرح کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اب رویت کی کیا ضرورت ہے، مہینہ جو ہے وہ تو اب پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، ہر ہر شے جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، تو کیوں نہ اس کے حساب سے ہم اپنے فیصلے کریں. ہر سال کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا شروع ہو جاتا، اور ظاہر ہے پھر اس میں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی اپنی جو ہے وہ افتاد طبع کے مطابق آرا بھی دیتے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ باتیں مبنی بر حقیقت بھی ہوں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ ہے کیا، اس کا تصور ہے کیا، خدائی تقویم ہے کیا. اس کے ضمن میں یہ جان لیجئے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں بھی یہ دونوں قسم کے کیلنڈرز رائج تھے، جیسا کہ آج کے دور کے کیلنڈرز ہیں. ایک آپ سولر کیلنڈر کہہ لیجئے جو شمسی تقویم پر چلتا ہے، اور دوسرا لونر کیلنڈر جو قمری تقویم پر چلتا ہے. ان دونوں کا ایک اپنے اعتبار سے رواج تھا، لیکن وہ رواج جو تھا دینی اعتبار سے صرف اور صرف قمری کیلنڈر ہی کا تھا. جو شمسی کیلنڈر ہے جسے اس دور میں آپ کہہ لیجئے جولین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جولیس سیزر سے اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دور میں آ کر 16ویں صدی میں غالباً اسے گریگورین کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جولین کیلنڈر اور گریگورین کیلنڈر ایک صحیح ہے، بہت معمولی سا ڈیسیمل کچھ پوائنٹس ہیں ان کا ڈفرینس ہے. اور یہ 365 دنوں کا 365.242 اور پھر آگے کچھ اور ہنٹس آپ لگا دیجئے. یہ ہے کہ جو اتنے دنوں کا ایک کیلنڈر، یہ ہے قمری سوری شمسی کا کیلنڈر. اس میں کس چیز کا حساب رہتا ہے؟ اس میں یہ رہتا ہے کہ ہر مہینہ اپنے موسم کے اعتبار سے ہر سال اسی وقت وارد ہوتا ہے. گرمیوں کے مہینے الگ ہو گئے، سردیوں کے الگ ہو گئے. جبکہ جو قمری کیلنڈر ہے وہ لگ بھگ 11 دن چھوٹا ہے شمسی کیلنڈر سے. چنانچہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ جب آپ قمری مہینے کے حساب سے چلیں گے تو کبھی محترم مہینے جو ہیں وہ کسی مہینے میں آ رہے ہیں، کسی موسم میں آ رہے ہیں، کبھی کسی موسم میں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں. یہ فرق ہے. تو اس دور کے کہہ لیجئے دور جاہلیت کے جو انٹلیکچوئلز ہوں گے خود ساختہ، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ جو ہماری تجارتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق ہے حج کے ساتھ. حج کا موسم آیا، اب قافلے آ رہے ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس سے اکانومی جو ہے وہ ان کی قائم رہتی تھی. چنانچہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم کوئی ایسا انتظام کریں کہ حج جو ہے وہ اچھے موسم میں ہی رہے. ایسا انتظام ہو کہ یہ جو انتہائی قسم کے موسم ہیں وہ نہ ہمیں دیکھنے پڑے. اس سے لوگوں کی آمد و رفت میں مشکل بھی ہوتی ہے اور تعداد میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. کبھی اچھی تعداد میں لوگ آ گئے تو اچھا سیزن لگ گیا، کبھی اچھی تعداد میں نہ آئے تو سیزن جو ہے وہ خراب رہا. یہ ایک فکر اور فلسفہ تھا جس کی وجہ سے دور جاہلیت میں یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی مشرکین عرب، انہوں نے ایک طریقہ وضع کر لیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لونی سولر کیلنڈر جو ہے وہ ایجاد کر لیا، جس میں لونر اور سولر دونوں کیلنڈرز کو مطابق بنا دیا. گویا حج جو ہے وہ ٹھنڈے سیزن میں ہی رہے، گرم سیزن میں نہ آئے. یہ کام کر کے انہوں نے کیا کیا، اپنے تئیں محترم مہینوں کی تعداد بھی پوری رکھی. 4 مہینے اللہ نے بتایا محترم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کے لیے اس مہینوں کا، ان مہینوں کا احترام قائم رہتا تھا. چنانچہ 4 مہینے ہم نے پورے کر دیے، یہ ایک نیکی کا کام کیا. لیکن وہ 4 مہینے جس انداز سے پورے کیے اس نے خدائی تقویم کو بگاڑ کے رکھ دیا. وہ اصل تقویم جو تھی وہ قائم نہ رہی. چنانچہ یہ کام انہوں نے کیا کہ ہر 8 سال کے دوران میں 3 مہینوں کا ہیر پھیر کر لیتے تھے، دوسرے یا تیسرے سال میں 1 مہینہ ایڈ کر لیتے تھے، اور اس مہینے کو وہ کبیسہ کے قانون کے مطابق کبیسہ کا مہینہ کہتے تھے. یہ وہ ہے لونی سولر میتھڈالوجی جس کے مطابق انہوں نے اپنے اس نظام کو جو ہے اس لیے استوار کیا کہ تاکہ تجارت کے اوپر فرق نہ پڑے، اچھے موسم میں ہی سفر حج قائم رہے. اور بسا اوقات یہ حرکت وہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ کبھی کسی قبیلے پر چڑھائی کرنی ہے، جنگ کرنا ہے، تو جو محترم مہینہ اس میں تو جنگ کی اجازت نہیں ہے. تو جو ایلڈرز ہوتے تھے اس قبیلے کے بڑے، وہ بیٹھ کر طے کر لیتے تھے کہ اس دفعہ جو ہے ہم محترم مہینے کو ذرا کھسکا دیتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں اس مہینے کو، جبکہ ہم نے حملہ کرنا ہے ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ غیر محترم مہینہ ہے، اور جس مہینے میں ہم نے اب عبادت کرنی ہے، حج کرنا ہے، اس کو ہم ذرا آگے پیچھے کر لیں. اسے نسی کہتے تھے. نسی، نسا آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں ربن نسی، یہ وہی لفظ ہے جس کے معنی ہے آگے کر دینا، ادھار کر دینا، مؤخر کر دینا. تو اس طریقے سے وہ مہینوں کو مؤخر کر لیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، تاکہ جو اپنے خواہشات ہیں، ان کی ڈیزائرز ہیں، جنگی یا کاروباری، ان کے مطابق وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور اسے ایک نیکی کا کام سمجھتے تھے. یہ ہے اس کا پس منظر کہ جب قرآن مجید نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، پہلی بات یہ یاد رکھو مہینوں کی تعداد اللہ کی تقویم کے مطابق 12 مہینوں کی ہے، اور یہ کوئی بعد میں نہیں ہوا ہے کام، جس دن سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے اس دن سے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے منہا اربعت حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے، حرمت والے، مقدس مہینے. اب یہ مقدس مہینے کا تصور کیا ہے؟ اگر آپ اس کی بھی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ محترم مہینے اصل میں ان کی نسبت ہے حج اور عمرے کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی کو ری بلڈ کریں، اثر نو آباد کریں، اور یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل سے ہے، اور پھر حج کے ضمن میں آیات سورہ آل عمران میں بھی ہیں، پھر سورہ حج پوری ایک سورت ہے جس کی بیشتر آیات حج کے مناسک، حج کی فضیلتوں کے بیان پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ صافات میں بھی حضرت ابراہیم. آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں حج، مناسک حج یا بیت اللہ شریف کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی لازم ہے. ایک عجیب نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس حج کے منسک کی، کہ جہاں ذکر ہے وہاں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی موجود. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پر بھی میں کچھ بات کروں گا، لیکن میں یہاں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو 4 مہینوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ محترم مہینے ہیں، ان میں سے ایک تو ذوالقعدہ ہے. اس کے لفظ سے ظاہر ہے ذوالقعدہ کا مطلب کیا ہے، ایسا مہینہ جس میں بیٹھ جانا چاہیے، تمہاری مہم جوئیاں جتنی ہیں وہ سب کے سب سرد پڑ جائیں، اپنی لڑائیاں، اپنی جنگیں، ان سب سے تم باز آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بس، کام اینڈ کوائٹ. اس کے بعد اگلا مہینہ ذوالحجہ ہے، وہ تو ہے ہی حج کا مہینہ، اس میں تو حج کی عبادت جو ہے، جو عظیم عبادت ہے اور کامل ترین عبادت ہے، چونکہ وہ سر انجام دینی ہے اس لیے وہ ذوالحجہ ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جو مہینہ آ رہا ہے، جو سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم، اس کا بھی نام رکھا ہی اسی اعتبار سے کہ یہ تو انتہائی محترم مہینہ ہے، اس میں فسق و فجور کے کام، ظلم و زیادتی کے کام، ان سے تمہیں باز رہنا چاہیے. اور پھر ایک مہینہ ہے جو ہٹ کر ہے، جو اگرچہ رمضان المبارک سے تو بہت دور نہیں ہے، صرف درمیان میں ایک شعبان آتا ہے، اس سے پہلے رجب، اگرچہ ادھر سے قریب ہے رمضان سے، لیکن ادھر محرم سے جو ہے وہ ذرا دور پڑتا ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ، اور اس کی بھی نسبت حج اور عمرے کے ساتھ ہی ہے. وہ ایک الگ مضمون ہے، میں اس کے اوپر پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، لیکن یہاں جو بات واضح کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ حج کی عبادت اتنی اہم، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کے لیے آنے جانے والے پرسکون انداز میں، بغیر کسی انٹرپشن کے، کسی خطرے کے، کسی جنگی خطرے کے، کسی ڈاکے چوری کے خطرے کے، سکون کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جو ہے زیارت کے لیے پہنچیں. اب یہ بیت اللہ شریف، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم سے کیا ہے، اور پھر حج کے مناسک کا تعلق حضرت ابراہیم سے کیا ہے، یہ بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ ان کی شخصیت کا جس طریقے سے قرآن حکیم میں بیان ہے، واقعہ یہ ہے کہ رشک آتا ہے. کیا شخصیت تھی وہ؟ کم سے کم 63 یا 64 مرتبہ ان کا نام ذکر ہے قرآن حکیم میں، بائی نیم مینشن کیے گئے. اور پھر جو جو القابات انہیں دیے گئے کہ وہ کیا ہیں، اللہ نے انہیں امام الناس قرار دیا، لوگوں کے لیے ایک امام ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے. خلیل اللہ قرار دیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا. ابو الانبیاء قرار دیا گیا ہے انہیں، وہ تمہارے جد امجد ہیں. اور پھر ان کے توحید کے حوالے سے وہ القابات ہیں، وہ سیلیوٹیشنز ہیں کہ واقعہ یہ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفیکیشن ہے، یہ کسی اور کی دیوی نہیں ہے. ما کان من المشرکین، ہرگز وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، ایسی شخصیت جو حنیف تھے، یکسو تھے اور اللہ کے فرما بردار. اب یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے فتبع ملت ابراہیم حنیفا. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، واحد کے سیدھے سے خطاب ہے کہ آپ بھی پیروی کریں ملت ابراہیمی کی، ان کا طریقہ، ان کا دستور. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی میں جو آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں، واقعہ یہ ابتدائی زندگی کیا، پوری زندگی کو اٹھا لیجئے، وہ بھی ایک خاص ہی کوئی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزماتا بھی اسی حساب سے. یعنی بچپن سے ہی آزمائشوں کا سلسلہ ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک موحد ایک کامل ہے، لیکن جس ماحول میں رہنا پڑ رہا ہے وہ ماحول بت کدا ہے، شرک کا گڑھ ہے. جس گھر میں رہ رہا ہے باپ جو ہے وہ خود ایک بت تراش ہے اور معبد کا ذمہ دار ہے. کیا بیتتی ہوگی جب ان کے اوپر یہ توحید کی جو تعلیمات ہیں جب واضح ہو گئی، تو کیا بیتتی ہوگی ان کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ قرآن مجید نے اس کا ذکر جس طرح سے کیا ہے. پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب لوگوں کو سمجھا کر اور اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی ایک ایسا معاملہ کروں کہ لوگوں کو مجبور کر دوں سوچنے پر، تو انہوں نے وہ ایک بڑا اقدام کیا. ایک موقع پر جب سب لوگ غیر حاضر تھے، وہ بڑے معبد میں گھس گئے اور بتوں کو تہس نہس کر دیا، توڑ کے رکھ دیا، کلہاڑا پکڑا، سب کو توڑ دیا. اتنا بڑا اقدام. اور پھر وہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ نقل ہوا ہے، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر جو ان سے مکالمہ ہوا، جو رد و قضا ہوئی، اور انہوں نے پھر لوگوں کو مجبور کیا سوچنے پر. لیکن جو ریت پڑ چکی ہوتی ہے، جس قسم کی نظریات بن چکے ہوتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر آبا پرستی کے لیے جب لوگ جو ہے مستعد ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سارا سمجھنا سمجھانا بیکار ہوتا. لہذا لوگوں نے کیا فیصلہ کیا، دربار عالیہ میں کیا فیصلہ ہوا کہ یہ جو شخص ہے ابراہیم نامی ہے، تو وہ ہمارے ہاں کا انتہائی ہونہار شخص، خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن اب یہ جو ہے اپنے دین کو بچاؤ، اپنی روایات کو بچاؤ. چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے. قرآن مجید میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، واقعہ یہ کہ پڑھنے کے قابل ہے. اب موقع نہیں ہوتا کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں. اور آگ میں ڈالنے کے لیے کون تیاریاں کر رہا ہے؟ اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ، وہ باپ جس سے شدید محبت ہے، وہ آگ کے لیے لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، وہ اپنے سامنے آگ جلا رہا ہے. اور یہ خلیل اللہ، یہ ابو الانبیاء، یہ تنہا، کوئی پاس نہیں، ایسی تنہائی، ایسی لونلینس کہ کوئی بھی نہیں آ کر کوئی دکھ کے درد کے کچھ کلمات شیئر کر سکے. ہر شخص ان کو گویا ختم کر دینے، جلا کر راکھ کر دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں کس بات پر کہ ایک کلمہ حق ہے جو میں نے ادا کیا ہے، اور اس کلمہ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ واقعات ہیں کہ جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حق کے لیے کچھ کر گزرنے کا اپنے اندر جذبہ اور عزم پاتے ہیں. حضرت ابراہیم کی سنت یہ ہے, ملت ابراہیمی یہ ہے, اور وہ تنے تنہا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آگ ایسی دہک جائے کہ مجھے اس میں ڈال دیا جائے, اور کوئی نہیں آتا. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کئی دن وہ آگ سلگائی گئی, شاید اس کے خوف سے یہ اپنے اس جرم کا اقبال کر کے اور معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں. لیکن یہ معاملہ اللہ کے حق کا ہے, یہ توحید کا ایک پرچم ہے جو بلند کیا ہوا ہے. چنانچہ وہ کئی دن جو ہے وہ آگ سلگتی رہی اور بالآخر انہیں اٹھا کر ڈال دیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ بھیجے گئے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا اگر میرا رب اسی پہ راضی ہے تو مجھے اس کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر ادا کیے کہ جب کفار جو ہیں وہ ان کی خون کے پیاسے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرتے کرتے پہنچ گئے, تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ, یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ. بہرحال اللہ نے پھر وہ معاملہ کیا جو اللہ اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اور اللہ نے اس سے بچا لیا. لیکن پھر بھی آزمائشوں کا سلسلہ تو نہیں تھما, وہ آزمائشوں کا سلسلہ ہے کہ چل سو چل, یہاں تک کہ اکیلے تنے تنہا اس بستی سے اپنے خاندان سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. اب تمہارا وجود ہمیں یہاں برداشت نہیں ہوتا, اور یہ انبیاء کے ساتھ معاملہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے ہجرت کرنا پڑی ہے وہ بھی آپ حضرات واقف ہیں. یہ بھی سنت ابراہیمی ہے, یہ بھی ملت ابراہیمی ہے. چنانچہ اکیلے ہیں, بس ایک شخصیت ساتھ ہے, وہ ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام, وہ ایمان لائے. آیا اسی موقع پر ساتھ ہجرت کی ہے یا بعد میں کی ہے, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں کی ہے, بعض میں ہے کہ عین ان کے ساتھ کی. اور اس انداز سے نکلا ہے کون, جو کہ خلیل اللہ ہے, جو امام الناس ہے, جو ابو الانبیاء ہیں, جن کی کیا کیا القابات ہیں کہ رشک آتا ہے جان کر سن کر. ان کا معاملہ پھر یہ ہوا کہ ان کی جو اللہ کی بندگی کے اندر, اللہ کی اطاعت میں کے اندر اور صرف گندم جو میرے اندر ہے, میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اس کیفیت میں جو ایک والہانہ پن ہے, جو ایک جذباتی رنگ ہے, یہ وہ جذباتی رنگ ہے جو اللہ نے مناسی کے حج میں حضرت ابراہیم کا جو عمل ہے اسے رہتی دنیا تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. یہ نسبت ہے حج جیسی عظیم عبادت کی حضرت ابراہیم کے ساتھ. اس لیے کہ دیکھیے اللہ تعالی کی شانیں بہت سی ہیں. اللہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ جبروت ہے, وہ احکم الحاکمین ہے, وہ مقتدر اعلی ہے, وہ عزیز ذو انتقام ہے, وہ ذو الجلال ہے. اس کے اندر اللہ کی جلالی شانیں جو نمایاں, ان جلالی شانوں کا بندوں کے ساتھ پھر نسبت کیا ہے کہ بندوں کے اندر اسی حساب سے عاجزی ہو, نیاز مندی ہو, اس کا اظہار نماز کے ذریعے سے اپنے وجود کے ساتھ پورے سراپا کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ جو احکم الحاکمین ہے. اور اس میں تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے, ایک انتہائی مؤدب نیاز مندی والا. یہی کیفیت زکات کے معاملے میں بھی ہے, میرا مال میرا مال میرا مال, یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کی دین ہے. چنانچہ کیا کرو, اپنے مال میں سے ایک حصہ اپنا مت سمجھو, یہ تمہارا نہیں ہے, نکال دو اللہ کی راہ, اسی نیاز مندی کے ساتھ, اسی عاجزی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالی کی کچھ اور شانیں بھی ہیں جو جمالی شانیں ہیں, جن کے اندر جمال ہے, ایسا جمال کہ جو کسی محبوب کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے, اور اس کا جو محب ہے وہ اس سے محبت جب کرتا ہے تو وہ اس کی ان جمالی شانوں کی وجہ سے اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے. اس کی جو کیفیت ہے, جذباتی کیفیت, وابستگی کی کیفیت, وہ محبت والی ہوتی. اور اس محبت کے اندر جتنا گداز پیدا ہوتا ہے، جتنا انسان آگے بڑھتا ہے، وہ پھر محبت جو ہے عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بھی ہیں کہ اصل محبوب حقیقی اللہ ہی کی ذات ہو کر رہ جائے. یہ جو دوسری محبتیں ہیں وہ سب کے سب عارضی ہیں، فانی ہیں، وہ اس کے تابع ہیں. اصل محبت اللہ کے ساتھ ہے. اس محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پاس، اس کے باوجود ہم اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کو ایک طرف کر دیا، پرواہ کوئی نہیں. کیا کچھ پڑا ہوا ہے فریج میں، پرواہ کوئی نہیں. رات کو تھکاوٹ بھی ہے، نیند کا احساس بھی ہے، لیکن ایک وارفتگی کے ساتھ، ایک محبت اور عاشقی کے جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اللہ کی صفات جمال کا تقاضا یہ ہے. چنانچہ یہ وہ جو کیفیت ہے، یہ اللہ کی جو ان صفات کی جو تقاضے ہیں، ان میں سب سے کلائمیکس پر جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت. اور حج کی عبادت، جیسے سورہ مائدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت اسلامی کی تکمیلی صورت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کی جو عبادت ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک تکمیلی عبادت ہے. اس نے مکمل کر دیا، کہ اس میں ہر چیز موجود ہے. عبادات، ارکان اسلام تمام کے تمام اس کے اندر موجود. اور کس کیفیت کے ساتھ؟ کہ انسان اپنی اعلی لباس، آرام دہ لباس سب چھوڑ دیتا، صرف دو کپڑے پہن لیے، وہ بھی ان سلے، کفن نما لباس ہے جو پہنا ہے، اور نکل کھڑا ہوا. جوتا بھی کوئی آرام دہ جوتا نہیں پہن سکتا، اس کی بھی شرائط ہے. اور اس کے بعد وہ سارے رکھ رکھاؤ، وہ سارے بناؤ سنگھار جو انسان کی شخصیت کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ بانکا ہے اس کے بانکپن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ سے رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہتا. لیکن وہ سب رکھ رکھاؤ گھر بھول کے آ جاؤ، نہ تم کوئی کنگھی کر سکتے ہو، نہ تم کوئی اپنی حجامت کر سکتے ہو، نہ تم اپنی کوئی جو ہے وہ خط بنوا سکتے ہو، نہ کوئی خوشبو لگا سکتے ہو، نہ کوئی خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہو. ایک ایسا انداز جیسے دیوانے ہوتے ہیں، فرزانے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی پرواہی کوئی نہیں ہوتی. پہنچ جاؤ، لمبے لمبے سفر کر کے پہنچ جاؤ، اور وہاں پہنچ کر کیا کرو؟ ان حالات میں یہ نہیں کہ وہاں جا کر پھر کوئی بڑے اچھے اچھے لباس پہن لو، اسی کیفیت میں میلے کچیلے اور انتہائی وارفتگی کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچ کر اس کا طواف کرو اور چیخ چیخ کر اللہ کو پکارنا شروع کر دو. کبھی کسی ایک دیوار سے چمٹے ہوئے ہیں، کبھی کسی پردے کو پکڑ کر جو ہے وہ رو رہے ہیں. یہ انداز کون سے ہیں؟ یہ عام انداز نہیں ہیں، یہ انداز ہیں عاشقوں کے، یہ دیوانوں کے اور فرزانوں کے. اور پھر چلو، مکہ تو ایک شہر ہے، یہاں پھر بھی کچھ سہولتیں میسر ہیں. اب نکل جاؤ شہر سے باہر، پہنچ جاؤ منا میں. وہ کیا ہے؟ وہ محض ایک ریگستان ہے، نیچے کنکر ہے اور تو کچھ نہیں. وہاں سے نکلو عرفات پہنچ جاؤ، وہاں پر بھی کوئی درخت نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، کوئی بڑی آرام کی جگہ نہیں. وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کے اللہ کو پکارو، اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ کی وادی میں بھی وقت گزارو، وہ بھی بہت سخت مرحلہ ہے. یہ ساری کیفیات کیوں ہیں؟ یہی کام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو محبوب الہی تھے، جو اللہ کے بہت برگزیدہ تھے، بہت محترم تھے. ان کی نقالی کرو، جس طرح انہوں نے دیوانوں کی طرح، فرزانوں کی طرح یہ وقت گزارا، اس طریقے سے تم یہ کام کرو. یہ ہے مناسک حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق. بدقسمتی سے اس سال جو ہے وہ حج اس طریقے سے نہیں ہے جیسا کہ ہوتا ہے. پاکستان سے لوگ نہیں جا رہے، ایک عجیب قسم کی افسردگی طاری ہر طرف. جن لوگوں نے تیاریاں کی ہوئی تھیں، ظاہر ہے وہ تیاری ذہنی بھی ہے، مال کی بھی ہے، وہ ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان حالات سے نکالے، اس مشکل سے، اس مشکل دور سے نکالے، اور جو اس عبادت کے حوالے سے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ان مہینوں میں یہ مہینہ محترم مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نیک اعمال میں سے کوئی دوسرے دن ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوں اس مہینے کے ان ایام کی عبادت اور نیک کاموں کی نسبت سب سے زیادہ افضل. اسی لیے ہمارے ہاں اہل علم کیا ان کے ہاں یہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے کہ کیا رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ یہ ڈیبیٹ موجود ہے. بہت سوں کا خیال ہے ذوالحجہ کا زیادہ, بعض کا خیال ہے کہ نہیں چونکہ اس میں شب قدر بھی ہے اس لیے شب قدر کی وجہ سے اس کی فضیلت زیادہ. لیکن جو رائے زیادہ صاحب نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو ایام ہیں دن ہیں وہ ذوالحجہ کا جو یہ عشرہ ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ زیادہ افضل ہیں, اور راتیں جو ہیں وہ اس کی افضل ہیں, یہ فضیلت ہے اس وقت. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے رمضان میں تو ایک سیلیبریشن ہوتی ہے, ایک اجتماعیت ہوتی ہے, اس کا اہتمام ہوتا ہے, نظر آتا ہے دن میں روزہ رات کا قیام. بدقسمتی سے یہ جو مہینہ ہے اور اس کی یہ جو ایام ہیں ان کی وہ فضیلت ذہنوں میں قائم ہی نہیں ہے, اس کی وہ تیاری نہیں ہے, اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ کتنے محترم کتنے مقدس مہینے اور اس میں کی گئی عبادت کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کی گئی غفلتوں اور معصیتوں پر پکڑ کیسی ہے. جب ایک شے اپنی عظمت میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ترک کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے جو بھی اس عشرے کے کچھ ایام باقی ہیں وہ قیمتی بنانے کے لیے اپنے لیے ایک شیڈیول بنایا جائے, چارٹ بنایا جائے, عبادات کا, انفاق کا, نیکی کے کاموں کا, تاکہ ان ایام سے ہم بہتر طور پر استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ یہاں پر بیان ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.